آگے یہ جو دو آیات ہیں نا 14 اور 15، یہ اللہ کا کلام ہے. بعض تفاسیر میں لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے والدین کا نہیں ذکر کیا، کیونکہ ڈائریکٹ بیٹے سے ہی بات کر رہے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس نصیحت کو اپنی طرف سے فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا، وَصَى میں نے آپ کو بتایا نا کہ یعنی تاکید دی حکم، ایسی انسٹرکشن جو بہت اسٹرانگلی کسی نے دی ہو. تو اسٹرانگلی کس نے دی ہے؟ یہ ہم نے. ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کا تو ہر حکم ہی تاکید دی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی کوئی اس کا حکم معمولی تھوڑی، کہ یہ معمولی اور یہ زیادہ، مگر ہمیں بتانے کے لیے کہ دس از ریئلی امپورٹنٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ایسی بات آئے، وہ صحیح نہ اللہ یا نہ بھی آئے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. مگر یہ جب آ جاتا ہے اس طرح تو یہ فرض ہے ہمارے لیے. اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے کس کو؟ الانسان، انسان کو، یعنی سارے انسانوں کو یہ حکم ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. بی والدیہ، ساتھ اپنے والدین کے. یعنی یہاں پہ کیا چیز بتائی گئی ہے؟ دونوں ماں باپ کے ساتھ کیا احسان، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ. اور کیوں احسان کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کیوں میں احسان کروں؟ انہوں نے تو ہمیں سیریں نہیں کرائیں، انہوں نے تو ہمیں یہ چیز نہیں لے کے دی، وہ چیز نہیں لے کے دی، ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے؟ یہ سوال آتا ہے نا بچوں کی طرف سے، ہمارے لیے کیا کیا، ایسا آپ نے کیا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، حملته امه وهنا على وهن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، یعنی اٹھایا، حمل کا مطلب کیا، جو پریگننسی تھی اس کی، ایک وہن سے دوسرے وہن پر، یعنی ایک کمزوری سے دوسرے درجے کی کمزوری تک، یعنی ون آن ٹاپ آف اندر. مطلب کیا ہوا کہ ایک کمزوری ہے نا، پھر اور کمزوری آ گئی، پھر اور کمزوری، یعنی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لینا کنسیو کرنے سے لے کر شروع جو ہوتی ہے کمزوری، کہ انسان کی کبھی وومیٹنگ ہے، تو کبھی ہمت نہیں ہے، کبھی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے، کتنی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. وہ لیچ کی طرح چمٹ جاتا ہے یوٹرس کی وال سے یہ فیٹس جو ہوتا ہے، اور وہ انرجی اس ماں سے اپنی خوراک لینے لگتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ ماں تو کمزور ہوتی چلی جا رہی. پھر ویٹ جب بڑھنے لگتا ہے تو کمر پہ بوجھ پڑنے لگتا ہے، ایک اور پھر وہن، یہ پھر اس کے بعد ایک وہن. بعض نے کہا ہے کہ ایک وہن یہ جو شروع کا وہن ہے یہ پوری پریگننسی کا پیریڈ، اور جو دوسرا وہن ہے وہ ہے ڈیلیوری کا پیریڈ. ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے وہ بھی ایک کمزوری کا سٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو جو ماں وہ کمزوری محسوس کرتی ہے وہ کس کی وجہ سے کر رہی ہے؟ اسی بچے کی وجہ سے کر رہی ہے نا. تو یہ اس کو ساری جو کمزوری لاحق ہوئی ہے، اتنی کمزوری بھی مطلب ہے یہاں پہ. اور بعض نے وہن کا معاملہ جو مانا کیا ہے وہ کوشش یا مشقت بھی کی ہے، یعنی بے آرامی، مشقت، تکلیف میں رہتی ہے ایک کے بعد ایک، کبھی سانس پھول رہا ہے، کبھی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کبھی دانت کمزور ہو جاتے ہیں، نیوٹریشن نہیں ہے، انسان گری گری طبیعت رہتی ہے. اور جب بچے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل، لیٹنا مشکل، اور ڈیلیوری کا ٹائم کتنا مشکل ہے کہ جس میں ماں سمجھ لیں کہ اپنی، یعنی اپنی جان کا رسک لیتی ہے اس جان کو دنیا میں لانے کے لیے. یعنی کسی نے اپنی جان کا رسک لیا تمہیں دنیا میں لانے کے لیے. اور بعض دفعہ ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس مرحلے میں، اتنا سخت ہوتا ہے یہ مرحلہ. اور کبھی آپ سرچ کر کے دیکھیے گا، ابھی میرے سامنے نہیں ہے فگرز، پہلے مجھے بھول گئے آپ، کہ کتنی انسان کے اندر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کتنی کمیاں ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں پریگننسی کے ٹائم میں تھرو آؤٹ، اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ، اور یہ سب میں کتنی اس کی کمزوری ہوتی ہے، ہڈیوں میں کتنی، یہ کیلشیم کی کمی کتنی ہوتی ہے، وائٹمنس کی کتنی ہوتی ہے، کیا کیا اس کی باڈی کے اوپر افیکٹس ہوتے ہیں. اور جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ ایسے ہی تو نہیں، ریکوری میں کتنا عرصہ لگتا ہے پھر، اور وہ کمزوری جا کے نہیں دیتی. جن عورتوں کے زیادہ آگے پیچھے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر مسلسل ہی کمزوری رہ جاتی ہے. تو جو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی عورت کی باڈی کتنے بڑے اس سے گزرتی ہے، ایک بہت بڑا اس کے اوپر، یعنی مشکل ایک وقت ہوتا ہے اس کے اوپر, اور نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ باڈی کے اوپر کتنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے, بہت سخت سٹیج ہے, یہ پوری باڈی سے متاثر ہوتی ہے. آخر ایسے ہی تو نہیں ہے, ایک جان نے اس میں سے نکلنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے سبحان اللہ ایک معجزہ ہے, سمجھ لیں آپ کے سامنے کہ ایک تنگ جگہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا بڑا بچہ نکال دیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ سارے مرحلے یہ ماں اٹھاتی ہے, اور اس کے بعد بھی پیدا کر کے ہی نہیں, صرف وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور پھر دودھ چھڑانا اس کا دو سال میں, دو سال تک سمجھ لیں کہ اپنا خون پلاتی ہے اس کو. اور پھر یہ ڈیوٹی ایسی نہیں ہے جو صرف 9 to 5 کی ڈیوٹی ہو, آفس جاب ہو کوئی, بلکہ یہ 24 گھنٹے کا ایک معاملہ ہے, 24 گھنٹے کا, نہ رات رات ہے تو نہ دن دن ہے, نہ دن میں کوئی کام صحیح سے کر سکتی ہے فوکس ہو کے, نہ رات کو پوری رات سو سکتی ہے. جب بھی اس نے دودھ پینا ہے اس وہ اویلیبل ہے, اب وہ اس کو اویلیبل رہنا ہے. تو یہ جاب ایسی ہے جو مسلسل ہے, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی ویکینڈ نہیں ہے. اسی عورت کے اوپر یہ کہ وہ اس کو سنبھالے گی, دیکھے گی, اور دو سال, اس لیے کہ دو سال کی یہ مدت ایک دودھ پلانے کی مدت ہے جو اسلام نے رکھی ہے, اس کے بعد نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ماں کا درجہ نہ زیادہ ہے. یہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عمر, میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے کمر پہ اٹھا کے حج کرایا, تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ واللہ تو نے اس کی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیدا کرنے میں برداشت کی. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک, میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا. اللہ کا شکر کیوں آیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ والدین کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا نا تمہارے لیے. والدین ایسے ہی نہیں تمہارے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے, اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے تو وہ کرتے ہیں, ورنہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کرتا. کتنا ہی پیارا رشتہ ہو, کتنا ہی قریبی رشتہ ہو, آپ دیکھیں کہ لڑکیاں شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, اپنے بچے نہیں ہوتے, تو دوسرے بچے کسی کا کہہ دیں کسی بچے کے لیے وہ اس کو دھلا دے, اس کو صاف کرا دے, اس کا ڈائپر چینج کر دے, نہیں کر سکیں گی, گھن کریں گی, اپنے بچے کو خوش ہو کے کرتے ہیں. کسی کے بچے کے لیے نہیں جاگ سکیں گے, اپنے بچے کے لیے روز جاگتے ہیں. تو کس نے یہ ڈالی محبت, کس نے یہ ڈالی کیئر ان کے دل کے اندر, کس نے ان کے لیے یہ قربانی دینے کا جذبہ ڈال دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, ورنہ کسی کے گھر پیدا ہو جاتے اللہ نہ یہ محبت ڈالتا, نیچرلی نہ ڈالتا, اور خود پیدا کرنی ہوتی تو 2-4 دن بعد تنگ آ کے اٹھ کے ڈمپسٹر میں پھینک دیتے بچے کو, اپنے ہی بچے کو اٹھا کے پھینک دیتا. لیکن اللہ نے اتنی ڈال دی, اتنی ڈال دی کہ اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی سہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں گلا, اور ایک دن دو دن نہیں, مسلسل ہی, اور ساری زندگی ہی ایک دن دو دن نہیں. اور پھر دیکھیں, پھر اس کے بعد آیا والی والی دیکھ, اور شکر ادا کرو والدین کا بھی. والدین کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ ابھی جو میں نے بتایا شکر کیسے ادا کریں گے, دل میں بھی ہوگا, زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا ہوگا, ان کی احسان مندی دل میں بھی ہوگا, ان کا ذکر بھی دوسروں کے سامنے اچھا کریں گے, ان کو ریپے بھی کریں گے. یعنی کیسے ریپے کریں گے ان کو, ان کا بدلہ کیسے کریں گے؟ اس کے برابر تو نہیں کر سکتے کبھی بھی, لیکن جتنا بھی کر سکیں, کم ہی ہے وہ, تو پھر کتنا کریں گے؟ یعنی ٹو یور میکس کریں گے, میکسیمم, اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں بڑھ کے کر سکتے, برابر تو کرو, یہاں پہ تو برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہیں سوری, حضرت عمر کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا میری ماں 10 سال سے میرے گھر میں ہے اور میں نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی ہے, بڑا ان کو اچھا رکھا ہے, بڑا ان کا خیال کیا ہے, ان کو وضو کراتا, ان کو کھلاتا, ان کو پلاتا, ان کا خیال کرتا تھا, تو کیا میں نے حق ادا کر دی ہے؟ فرمایا نہیں. وہ بولا کیسے نہیں کیا میں نے حق ادا, وہ انہوں نے میرے ساتھ میری دیکھ بھال کی تھی, سارا کچھ کیا تھا, تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے جب ان کی دیکھ بھال کی تو اس انتظار میں کی کہ کب وہ دنیا سے چلی جائے, اور اس نے جب تیری دیکھ بھال کی تو اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تمہیں زندگی دے. اور اس دن کے انتظار میں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی میرا یہ کام نہ ختم ہو اور میں خیال رکھتی ہی رہوں اس کا، اور اللہ سے دعائیں کر کر کے کہ کبھی کبھی یہ بڑا ہو کے میرے سے دور نہ ہو جائے، ہمیشہ ساتھ رہیں. وہ اس کی یہ دعائیں تھیں، تمہارے تمہارا کچھ اور تھا کہ چلا دنیا سے یہ انتظار کہ کب چلی جائے. یہ باتیں نہیں سمجھ آتی جب تک انسان خود پیرنٹس نہیں بن جاتا. اگر خود پیرنٹس بن جاتا تو بعض دفعہ پیرنٹس زندہ ہی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ آلریڈی بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے ان کے ساتھ برا. حالانکہ ان کو والدین کو وسطی دروازہ کہا گیا جنت کا، یعنی مڈل گیٹ ہے جنت کا. تو ایک نوجوان صحابی تھے، وہ مرنے کے قریب تھے، جان ان کی نکلنے کے قریب تھی، تو صحابہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، تو ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوڑایا صحابہ کو کہ کوئی جاؤ دیکھ کے آؤ، اس سے کوئی کوئی ناراض ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کو اس نے تکلیف دی ہے کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو وہ گئے دیکھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کہا کہ راضی ہو جائے. اس سے پوچھا کہ تم کیوں ناراض ہو؟ وہ بولی یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ پھر جہنم میں چلا جائے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں. اب آپ نے ان کو صحابی کو کلمہ پڑھایا تو وہ پڑھ سکے. اب یہ صحابی رسول ہیں، سوچیں، صحابی رسول ہیں، عام بندے نہیں ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے سے قتل ہو گیا. ابن عباس کا پتہ ہے نا آپ کو، مفسر قرآن ہے. تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ تو ابن عباس، ظاہر ہے وہ کوئی عدالت میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو کوئی سزا سنا دیتے یا کچھ ہے، وہ تو ظاہر ہے ایک فتویٰ، ایک اسکالر جیسے پوچھنے کے لیے آتے ہیں اس طرح سے پوچھ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو بتایا. کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا کیا تو پھر تیری ماں زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، وہ تو مر چکی ہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر جاؤ توبہ کرو، صدقہ و خیرات کرو اور نیکی کرو. وہ آدمی چلا گیا. اب ابن عباس کے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑے آ گئے کہ یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا کہ بس تمہاری ماں زندہ ہے اور اس کے بعد. تو کہنے لگے کہ میری نظر میں اور کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو اس شخص کے گناہ کو مٹا دیتا سوائے والدین سے حسن سلوک کے. یعنی والدین سے حسن سلوک اتنا بڑا نیک عمل ہے، اتنی بڑی اس کی ویلیو ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی اس کا مٹ سکتا. کتنا آپ سوچیں یہ شاندار عمل ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست سے اچھا سلوک کر لیتے ہیں تو ویل اچھی بات ہے. آج کل تو خیر دوستوں سے بھی اچھی طرح بات ہو جاتی، والدین سے تو دوستوں کے برابر بھی نہیں بات ہوتی. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھیں، ماں کی خدمات کا تو ذکر آیا، باپ کی خدمت کا ذکر نہیں ہے. اس میں کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو اگر سوچیں آپ تو یہ تو باتیں ہی کس کی ہو رہی ہیں؟ لقمان علیہ السلام کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی. تو اسی سے پتہ چل گیا باپ کا رول کیا ہے، تربیت کرنا. ٹھیک ہے، تربیت کرنا ہے اس کا رول. اور دوسرے یہاں پہ یہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ شکر گزاری، جیسے میں نے آپ کو کہا یہ سارا بدلہ دینا یا یہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اگر کسی کے والدین بہت دور ہیں، جیسے بیٹیاں چلی جاتی ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان سے کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ تو ان کے لیے دعا کی جائے. ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اس کے درجے بلند سے بلند ہوتے جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے. وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے میرے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جو تیرے لیے کرتا تھا. یعنی آپ دعا جو کرتے ہیں اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو قرآن نے ہمیں سکھا دی دعا. اس دعا میں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو پھر اس دعا میں انڈائریکٹلی ہم اپنے لیے بھی بھلائی مانگ رہے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی سلامتی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دعا میں ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرمانا. رحم اس کا, اگر وہ ہماری وجہ سے دکھی ہوں گے, ہماری وجہ سے کسی تکلیف میں ہوں گے, تو یہ تو ان پہ رحم نہیں نہ ہوا. یعنی ان کے بڑھاپے پہ اب رحم کر دینا کہ ہماری بھی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ان تک پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ دکھی ہوں. اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. ہم خود تو کرتے ہی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, سلام پھیرنے سے پہلے ضرور یہ دعا کر لے کریں تاکہ ہم یعنی بھول نہ جائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے بعد میں بھول جاتی ہیں, کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو وہ والدین کا شکر گزار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعائیں بہت قیمتی ہیں, دعا ان کے لیے کرنی ہے, اپنے بچوں کو اپنے لیے سکھانی ہے. دوسرے, جو کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہیں چاہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, تو قرآن کریم حفظ شروع کر دیں تو آپ کے والدین کو قیامت کے دن نور کے تاج پہنائے جائیں گے. کتنے خوش ہوں گے وہ کہ میرے اس بچے کی وجہ سے مجھے نور کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. یہاں چلو اگر کسی خاص طور پہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت پچھتاوے رہ جاتے ہیں کہ ہم وقت ہاتھ سے نکل گیا, ہم تو ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکے, یا جو دور بھی ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں خدمت کا موقع ملتا, تو یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں, صدقہ کریں ان کی طرف سے, کوئی کنواں کھدوا دیں, کوئی مسجد بنوا دیں, کوئی حصہ ڈال دیں مسجد میں, کوئی ایسا کام کروا دیں صدقہ جاریہ کا. پھر چوتھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ان کو محبت تھی ان سے محبت کریں, ان سے حسن سلوک کریں. اور ان میں سب سے فرسٹ کون آ جاتا ہے, ہمارے بہن بھائی, کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کریں, پھر درجہ بدرجہ جو ان کے بہن بھائی ہیں, جو ان کے کوئی دوست احباب ہیں, اس طرح سے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ ان کی شکر گزاری کرنی ہے, اس کا بھی حکم قرآن میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی المصیر, الی المصیر, ہماری طرف لوٹنا ہے, میری طرف لوٹنا ہے. کیوں یہ بات کیوں یہاں پہ آ گئی, ابھی تو والدین کی بات چل رہی تھی, اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کیوں آئی؟ سوچیں کہ ہمیں ایک تاکیدی حکم دیا گیا اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے بعد بتا دیا گیا تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے, اس سے کیا ربط بن رہا ہے؟ یعنی اس حکم کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے پورا کیا ہے کہ نہیں اس وصیت کو جو اللہ نے تمہیں کی دی ہے. اللہ اکبر, یعنی کہ کتنی بڑی یہ بات ہے. اور یہاں سے ہمیں, جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت لقمان کا نہیں ہے کلام, اسی لیے کہ یہاں پہ ہے نا الی المصیر اور وصینا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر حقوق انسان خود اپنے لیے مانگے اور بچوں کو ہر وقت کہتا رہا تمہیں نہیں پتہ والدین کے حقوق کیا ہیں, یہ کیا ہیں, وہ کیا ہیں, تو یہ بات میں اتنا وزن نہیں رہتا. لیکن نا یہ ایک انسان اپنے آپ کو پھر مطلب اس کی اتنی وہ نہیں بات رہ جاتی, ہلکی ہو جاتی ہے اس کی بات. کوئی تیسرا بندہ سمجھائے اور حقوق بتائے تو وہ اچھی بات ہے, اس بات میں پھر وزن ہوگا. کوئی ٹیچر بتا دے, کوئی دوست, کوئی امام, کوئی اس طرح بتائیں تو وہ بات زیادہ ان کو سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. اور آپ نے یہ, خیر یہ ٹاپک تو بہت دفعہ ہی کور ہوا ہے ہماری, جیسے دوسری ہم نے, یہ پانچویں دفعہ قرآن میں یہاں پہ آ رہا ہے یہ ٹاپک کہ والدین کے ساتھ احسان. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی یا اللہ کی شکر گزاری کی جو بات آتی, ساتھ ہی اس کے بعد سیکنڈ پہ والدین کی بات آ جاتی. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ کون بنے ہیں, سورس کون ہے؟ وہ ہمارے والدین ہیں. والدین نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. تو آپ کو یہ تو حدیث پتہ ہے نا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. انسانوں میں اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے آپ اس کا احسان ہی نہیں کو سمجھتے, لا یہ کیا چیز ہے, یہ اس نے کیا ہمارے لیے بڑا کر دیا, یہ کیا, اس کا کوئی آپ کے دل میں نہ قدر دانی ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی اس کو آپ کچھ کوئی ویلیو دیتے ہیں, تو آپ اللہ کا بھی کیا شکر ادا کر سکتے. اس لیے کہ جو آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ کے نہیں کر رہے تو وہ جو آپ کی نظروں سے غائب ہے بالکل, اس کو کیا شکر آپ ادا کریں گے, تو وہ اللہ کا بھی نہیں پھر کر سکتا. لیکن اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کے بچوں کے اوپر جو حق ہے والدین کا اس کی لمٹ کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اور یہاں اس آیت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کی فیملیز غیر مسلم ہیں ان کے پھر اب وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں, ان کے پھر اب اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا جہد جہاد سٹرائیو کرنا کوشش کرنا لڑنا بھی اس کا مطلب ہے, لیکن ہر جگہ لڑنا ہی نہیں ہوتا, کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا, پریشر ڈالنا سب اس کے معنی فورس کرنا کسی کو. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ یعنی اگر وہ فورس کریں تمہیں کس چیز کے اوپر, یا پریشرائز کریں, یا تم سے لڑیں جھگڑیں, تمہیں مجبور کریں کس چیز پہ, الا ان تشرک بھی ما لیس لک بہ علم, اس بات کے اوپر پریشرائز کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ آیت ہے, یعنی یہ آیت مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہی کلام ہے, یہ لقمان علیہ السلام کا نہیں ہے, جس کا ان کو کوئی ما لیس لک, جو نہیں تیرے لیے کوئی اس کا کوئی علم, یعنی تم نہیں اس چیز کو پہچانتے ہو, وہ اللہ کے ساتھ شریک تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے. فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہیں کرنی. آپ دیکھیں جس وقت یہ پتہ چلتا ہے نا کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں شرک کی بات ہے, یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی بدعت ہیں, یا کوئی ایسی چیزیں ہیں, کوئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کیا, تو اس میں بھی نہیں ماننا. یہ نہیں ہے صرف یہاں پہ کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو کہیں گے تو ہم نے تو نہیں یہ کرنا, یہ نہیں ہے صرف ماننا, بلکہ یہاں پہ یہ بھی ہے مانا کہ اگر وہ اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ شرک کا ہی حکم دے رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے, یہ شرک کی مانندی ہو جاتا اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت شروع کر دیں. اللہ کا حکم تو ٹوٹے ٹوٹے, میری والدین کا نہ ٹوٹے, ہے نا, یہ شرک ہی ہے, ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے. یہ اس کی دلیل چاہتے ہیں آپ؟ مثلاً اگر کوئی اپنے نفس کی پوجا شروع کرتا ہے, نفس کے کہنے پہ حرام کر رہا ہے, نفس کے کہنے پہ منمانیاں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, یا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, اپنا الہ بنا لیا, سورہ فرقان میں تھا نا, تو یعنی کیسے وہ اس کے سامنے کوئی جھکتا تو نہیں ہے اپنے نفس کے سامنے, اٹھ کے صبح کو میں اپنے نفس کے آگے نماز پڑھ رہا ہوں, اپنے نفس کے آگے پوجا کر رہا ہوں, کیسے نفس کی پوجا ہوتی ہے؟ نفس کی خواہشات چاہے وہ جائز ہوں ناجائز ہوں, چاہے اللہ کا حکم اس میں ٹوٹ رہا ہو, اللہ کا حکم کچھ ہے نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, میں نفس کی مانتی جاؤں تو یہ شرک ہی تو ہے. استغفر اللہ, اپنے نفس کو معبود کا درجہ دے دیا نا, خدا بنا لیا اپنے معبود کو. اور ہم اپنی زبانوں میں بھی بولتے ہیں بھائی اس کا خدا تو پیسہ ہے, کہتے ہیں نا, یہ ایسے ہی غلط بات نہیں ہے, واقعی خدا بنا لیتے ہیں پیسے کو, کہ پیسے کی خاطر چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے نا بس کر لیں گے, جو مرضی کرنا پڑ جائے, حرام کھائیں گے حلال کھائیں گے جو بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب بتوں سے ہی نہیں صرف ان کے ذریعے شرک ہوتا, بلکہ جب محبت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے, یا اطاعت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے جو اللہ کا مقام ہے, تو وہ بھی شرک ہے. فلا تطعہما, تو ان دونوں کو کی بات نہیں ماننی. سمجھا بھائی, بچے کو کوئی والدین کہیں بچی کو کہ آپ نے حجاب نہیں لینا, کیونکہ آج کل بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, تو ہم آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہے ہیں آپ حجاب اتار دو, تو فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہیں کرنی, ان کا حق اللہ سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا لیکن اب کیا ہوتا کیا ہے, جب کسی کو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس کی پوجا کرو یا ہم تمہیں اسے منع کرتے ہیں یا مسجد نہیں جانا, حالات بڑے خراب ہیں مسجدوں کے اندر, یہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں, تو کسی نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا مسجد جانے سے منع کیا, مسجد جا کے کیا کرنا ہے جب وہاں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ سیف نہیں ہے جگہ, تو اس وقت پھر بچے نا ریٹیلیٹ کرتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, اور پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں, اور یہ کیسے ماں باپ ہیں اور کتنے برے ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمیں اس طرح سے ہمارے اللہ کی ہم راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں. اب ایک شرک کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو دوسرا بھی ساتھ سینیریو بتا رہی ہوں نا, کہ جب ماں باپ واضح کلیئرلی اللہ کے احکامات کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں بچوں کو, ارے لے لو نا تم سود پہ گھر, کیا ہو گیا اس کے اندر جب ساروں نے لیا ہوا, تم کیوں نہیں لیتے, ان کو مجبور کر رہے ہیں, بچہ نہیں لینا چاہ رہا ماں باپ مجبور کرنے میں لگے. تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر ان کے اندر اطاعت نہیں کرنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بیلنس بتایا نا کہ پھر کرنا کیا ہے, پھر کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کیا ان کے آگے کھڑے ہو جانا ہے اور ان کو چار سنانی ہے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں اور آپ کیسے لوگ ہیں, یا اگر وہ مسلمان نہیں ہیں اللہ معاف کرے تو پھر بھی ان کو کہنا ہے آپ کیا, آپ تو مشرک لوگ ہیں, آپ لوگ تو ایسے لوگ ہیں, آپ تو برے لوگ ہیں, اور آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا یہ ہے, مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ, اچھائی کا معاملہ, اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی ایک طرف یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ آپ نے ایسی صورت میں والدین کا کہنا نہیں مانا, دوسری طرف یہ بھی لمٹ لگا دی گئی کہ بدتمیزی پہ نہیں اتر آنا, چاہے وہ کافر مشرک ہی ہوں, ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. معروف کون سا ہوتا ہے, جانی پہچانی نیکی, یعنی ایسی جس کو سب لوگ کہیں کہ یہ اچھا ہی اچھا معاملہ ہے, یہ اچھا سلوک ہے, کسی سے بھی پوچھو تو ان کی خدمت بھی کرو, ان کی ضروریات کا بھی خیال کرو, ان کے ادب بھی کرو. یہ کوئی رائٹ نہیں دے دیتا کہ مثلا کسی کے والدین اس کو بدعت کی طرف بلا رہے ہیں, یہ بدعتیں کرنا یہ تو ہمارا رواج ہے, اور ہٹتے ہی نہیں ہیں, اور بچی اب سمجھ گئی ہے بات کو کہ یہ نہیں صحیح ہے, اب وہ بچی کھڑی ہو کے وہ تقریریں کرنے لگے اور والدین کوئی برا بھلا کہنے لگے, یہ نہیں پھر اس کے لیے جائز ہو جاتا. لیکن وتبع سبیل من اناب الیہ, پیروی نہیں ان کی کرنی, پیروی دیکھیں یاد رکھے قرآن پاک میں جہاں جہاں والدین کے حقوق کی بات آئی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی, ان کی اطاعت کا کہیں بھی نہیں آیا کہ ان کی اطاعت کرنا, یہ نہیں آیا, کیونکہ والدین کی نہیں, اطاعت کس کی کرنی ہے, من اناب الیہ یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کی پیروی کرو, جو ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کا ہو چکا ہو, فالو اس کے راستے کو کرنا. اگر والدین ایسے ہیں تو والدین کی بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر والدین ایسے نہیں ہیں اور وہ برائی کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر نہیں ماننی. تو ان کو تو نہیں پتا, مگر تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ شرک ہے, اسی لیے یہاں پہ کہا نا ماں لیسا بھی علم, ماں لیسا لکا بھی علم, تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے علم کے اندر نہیں ہے یہ اللہ کے شریک, تو تم اندھے دھند ہو کے یہ نہیں کہو گے کہ میری ماں باپ نے کہا میں کیا کروں, میں بڑی مجبور ہوں, نہیں, تب بھی آپ نے اللہ ہی کی ماننی ہے. اس کے شان نزول میں پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ پچھلی اس میں بھی, کہ سعد بن مالک مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی ماں جو تھی بڑی بڑے لاڈلے تھے, ماں بڑی محبت کرتی تھی, تو ماں نے کہا تھا کہ بڑے اطاعت گزار بھی تھے, تو ماں نے کہا تھا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کچھ بھی, بھوکی مر جاؤں گی اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا, اسلام چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی پیوں گی. تو ان کو یہ تھا اللہ اگر یہ مر گئی تو کیا ہوگا, میں اپنی ماں کا قاتل ہو جاؤں, بہت تنگ دل ہوئے تھے, بہت تنگ دل ہوئے, خوش آمدے کریں منتیں کریں, لیکن ماں بھی اپنی ضد سے نہیں باز آ رہی تھی, تو کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن ماں بھی نہیں باز آئی, اس نے تین دن کا فاقہ کر لیا, تین دن فاقے سے رہی اور اس کی حالت بھی خراب ہو گئی. تو پھر ماں کے پاس گئے, کہنے لگے میری اچھی اماں جان سن لیں, آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہیں, واللہ ہی ایک نہیں آپ کی ایک ہزار جانیں بھی ہوں اور اس بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں تو بھی میں آخری دم تک اپنے دین سے نہیں پھروں گا. پھر ماں مایوس ہوئی, ماں نے دیکھ لیا کہ یہ بیٹا تو اتنا زیادہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے اسی دین کے اوپر رہنا ہے, تو پھر ماں نے چھوڑ دیا اپنا فاقہ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے دی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئی. لیکن کتنا بڑا آزمائش ہوتی ہے, کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے جب ماں باپ مجبور کرنے لگتے ہیں کہ آپ یہ دین کا راستہ چھوڑو, اور تم کیا ملا نہیں بن گئی ہو, اور تم کیا ہر وقت قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہو, اور تم کیا یہ کر رہی. نہیں, اب اس وقت دیکھیں یہاں پہ ایک بیچ کا راستہ ہمیں بتا دیا نا, تو اس میں ہمیں یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ ہم بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. ان کے ساتھ اچھا بھی کرنا ہے, ساتھ وہ والا کام بھی نہیں کرنا جسے وہ منع کر رہے ہیں. تو یہ ایسے نہیں کرنا اب آ کے آپ کوسچن پوچھیں ہمارے ماں باپ تو یہ کہہ رہے ہیں, اب ہم بتائیں اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ حرام ہے. تو ماں باپ جب یہ کہتے ہیں تو ماں باپ کی مانوں کہ اللہ کی مانوں؟ نہیں, آپ بیچ کا راستہ نکالیں. ماں باپ کو بھی نہیں ناراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم پورا کرنا ہے. بیچ کا راستہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا ہمیں سلوشن دیا گیا, ان کے ساتھ اچھے بھی رہنا ہے لیکن ساتھ ان کی بات بھی نہیں ماننی. مجھ آ گئی بات. اب یہ نہیں کرنا کہ اٹھا کے ان کو اولڈ ہوم میں پھینکا کہ تو یہ مشرک ہے. دیکھیں حضرت اسماء جو تھیں, ان کی اسماء بنت ابو بکر, تو ان کی امی جو تھیں وہ مشرکہ تھیں. جب وہ آئیں مدینہ ان سے ملنے کے لیے تو وہ آئیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں, میری ماں تو مشرکہ ہے, ماں تو تحائف بھی لے کر آئی ہے, ماں آئی ہے, میں ماں کی خدمت کروں کہ نہیں کروں, کیا ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں اگر وہ مشرکہ ہے تو پھر اب ان کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں اور ان کی کوئی بات نہ سنیں. اور لیکن دیکھیں ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا چونکہ جب کوئی مشرک کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں گے, ان کی خدمت کریں یا کچھ ہیں, کوئی یہ نہ ہو کہ وہ اس کا کوئی اثر ہو جائے, تو آپ نے اس وقت کمپنی رکھنی ہے ان لوگوں کی جو من انابا الیہ, جو نیک کمپنی ہو, تاکہ وہ آپ کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے ہیں اب یہ اثرات ختم ہو جائیں. اچھا یہ بھی بات پیچھے رہ گئی کہ یہاں پہ ماں باپ کی جو بات آئی ہے, آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ماں کی کتنی باتیں آئی ہیں یہاں پہ اور باپ کی کتنی آئی ہیں. آیت نمبر 14 میں گن کے بتائیں ماں کی کتنی آئی. پہلے والدہ میں ماں آ گئی, پھر حملت ہوں امو ہوں واہنن علی واہنن میں ماں آ گئی, دو ہو گئیں, اور فصالو میں تین ہو گئیں, پھر ولی والدی یہ چار ہو گئی. اور باپ کی کتنی آئی, پہلی بھی والدئی اس میں باپ کی آئی اور آخری جو ولی والدئی اس میں آئی, تو دو دفعہ باپ کی آئی, چار دفعہ ماں کی آئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق ڈبل ہے باپ سے. اطاعت کے اندر نہیں آپ یہ کہیں گے کہ ماں کی اطاعت پہلے اور باپ کی نہیں میں کروں گا اطاعت, ایسے نہیں ہے, مگر حق میں خدمت میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. اسی لیے حسن سلوک میں جب کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ میرے بیسٹ بیہیویئر بیسٹ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, میرے خیال میں آج کے وقت میں تو سوچتے ہیں کہ باہر کے لوگ یا دوست احباب, ان کے ساتھ ہنس ہنس کے اور والدین کے ساتھ ہم تیوری چڑھا لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ماں کا فرمایا, چوتھی دفعہ پھر باپ کا فرمایا تھا, تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں کا حق ڈبل. اچھا پھر آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آیا خاص طور پہ فی دنیا کے الفاظ آئے, وہ صاحب ہما معروفہ بھی ہو سکتا تھا, فی دنیا معروفہ. یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمہارا ساتھ صرف فی دنیا کا ہے, یہاں پہ ہی بس تم ان کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ رہ لو, کیونکہ اگر یہ کافر ہی مر گئے تو آخرت میں تمہارا ان کا ساتھ نہیں ہونا, یہاں پہ الگ الگ راستے ہوں گے. اللہ اکبر. تو کمپنی کن کی رکھ, کمپنی ان کو دینی ہے, ان کو ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, ان کی خدمت بھی کرنی ہے, ان کی کوئی ضرورت ہو وہ بھی پوری کرنی ہے, وہ سب اس میں آ گیا. وہ صاحب ہما, ٹھیک ہے, مصاحبت جو ہے نا وہ فزیکل ہے, لیکن اس کے بعد اتباع کس کی کرنی ہے وہ آ گیا کہ دل کس کے ساتھ ہونا چاہیے. فزیکلی تو ان کے ساتھ ہے مگر دل کس کے ساتھ, دل نہیں ان کی طرف ہو گیا کہ دل میں بھی اب ان کے والے عقائد کے لیے کوئی رسپیکٹ آنے لگے, نہیں, ان سے لیکن کاٹنا نہیں ہے خود کو. اتنا پیارا بیلنس دیتا ہے نا ہمارا دین. اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الیہ مرجعکم فاؤ نبی حکم بیما کن تم تعملون, پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے, میری طرف لوٹنا ہے, میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو عمل. تم سب کو پلٹ کے میرے پاس آنا, تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی, سب کا پھر حساب ہو جائے گا. اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے. وعدہ کس سے ہے اور وعید کس کے لیے؟ وعدہ ہے اولاد سے جو مسلمان ہو چکی, کہ تم کو وہاں پہ پھر اجر عظیم ملے گا اس کے بدلے میں کہ تم نے اتنے پریشر, اتنا, دیکھیں معمولی لفظ نہیں آیا, جاہدا کا آیا ہے, یعنی بہت زیادہ ان کی طرف سے فورس, ان کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں وہ کہتے تھے, دھمکیاں دینا, پریشرائز کرنا, آک کر دینا, ملنا جلنا چھوڑنے کی کوشش کرنا, بچی کو بالکل آؤٹ کاسٹ کر دینا, یہ سب چیزیں ہیں. تو تمہیں اجر عظیم ملے گا, تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا, اور والدین کے لیے وعید بھی ہے. وعید کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک دھمکی ہے ان کے لیے کہ تم بچ کے کہاں جاؤ گے, آج تم اپنے بچے کو مجبور کر رہے ہو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی تم کو. وہ کوئی بھی والدین جو سب سے بری چیز اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں نا, سب سے بری ورسٹ, وہ یہ ہے کہ اولاد کو شرک پہ لگا دیں. اللہ اکبر. لیکن اگر وہ لگا بھی دیتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا, تمہیں تو پتا ہے نا. والدین کی محبت کو بھی اللہ کی محبت سے اوپر نہ کرو. کتنا بیلنسڈ دین ہے ہمارا. اب اس کے بعد ہمیں لقمان علیہ السلام کی پھر سے نصیحتیں پتہ چلتی ہیں. فرماتے ہیں یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, دیکھیں پھر سے وہی والی بات ہے. یعنی جب بھی بات کر رہے ہیں نا, کتنی پیاری بات کر رہے ہیں, کتنے نرم ہیں. نرمی کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر کو نرمی مل جاتی ہے نا, اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے, جس گھر میں نرمی ہے. تو وہ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے, انہا ان تکو مثقال حبت من خردل, اگر ہو, انہا کیا چیز ہے, بے شک وہ, اگر ہو, وہ سے مراد برا عمل بھی ہو سکتا ہے اور انہا سے مراد کوئی بھی عمل بھی ہو سکتا ہے, نیکی ہے یا بری ہے, برائی ہے, گناہ ہے یا نیکی ہے, اور گناہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. کہ اگر گناہ ہو یا اگر کوئی بھی عمل ہو نیکی کا یا بدی کا, ان تکو مثقال حبت, اگر وہ ہو ایک رائی کے دانے کے برابر, یعنی وہ عمل بڑا نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے. رائی کا دانہ نا اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا ایک کام کریے گا, رائی کا دانہ ذرا دیکھیے گا. پریکٹیکلی بھی ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں ذرا سمجھ آئے. اور عربوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جب بیان کرنی ہوتی تھی نا تو من خردلن کہا جاتا تھا, حبت من خردلن. اس کا اعلیٰ حبا یہاں پہ میں نے ابھی تک یہ پڑھا, من خردلن, رائی کے دانے کے برابر. خردل رائی کو کہتے ہیں. تو اتنا چھوٹا, اتنا چھوٹا کہ وہ دانہ, ان کو ایٹم کا تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا نا, لیکن وہ اس زمانے میں یہی چھوٹا تھا, تو سب سے چھوٹے سے مثال تھی. اور آپ دیکھیے گا سبحان اللہ کتنی زبردست بات اس سے سکھانے والے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو. بہت زبردست بات جو پھر سیکنڈ نمبر پہ ہمیں سکھانی ہے, کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو یا بدی ہو, گناہ ہو یا نیکی ہو, پھر فتکن, پھر وہ ہو, کہاں پہ ہو, فی صخرتن, چٹان کے اندر. اب کوئی چٹان سوچیں, بڑی چٹان, کوئی یعنی چلو کیٹو سمجھ لیتے ہیں, کیٹو بہت بڑا پہاڑ ہے نا, بہت بڑے پتھر کو کہتے ہیں کہ یعنی اتنا بڑا ہو, اس کے اندر ہے یہ. فتکن فی صخرتن, اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ. کیا چھپا ہوا ہے؟ حبتن من خردل, دانا رائی کے, رائی کا, وہ اندر راک کے اندر جا کے, کوئی راکس ہیں بڑے بڑے یا پہاڑ ہے اس کے اندر ہے. او یا فی السماوات, آسمانوں میں کہیں. اب تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ آسمان کہاں ہیں, کتنے ہیں, کیا کیا آسمانوں کے اندر, کتنے پلینٹ, سٹارز, اور کتنی اور گیلیکسیز ہیں, کتنے اور یونیورسز ہیں. पता नहीं है चट्टान के अंदर कहीं है या फिर किस किस प्लेनेट के ऊपर है, जमीन पे है, मून पे है, सन में है, और वल्लाह वालम अब मुझे तो नाम भी नहीं आते किस किस और सितारे सैारे के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, कायनात के अंदर इतनी वसी कायनात है। आओ या फिल अर्थ, जमीन के अंदर है, जमीन में किधर है, इतने जर्रे हैं समंदरों के अंदर है, पानी इसमें ये लैंड में कहीं डीप किसी चीज के अंदर है। याती भी अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ले आएगा उसको अल्लाह, अल्लाह ताला उसको वहां से निकाल के ले आएगा। ये याती जो है ना एक जा आ होता है आना, और आगे भी आ जाए लाना होता है, ले आएगा अल्लाह वहां से, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आया याती। याती का लफ्ज उस वक्त आता है जब छोटा सा कोई काम हो, मामूली सा कोई काम हो, बहुत बड़ा ना हो, को जिसका जिसको हम कहते हैं ना दैट्स नो प्रॉब्लम, इतना छोटा सा काम, यानी अल्लाह के लिए वो इतना मामूली है, अल्लाह उसको निकाल के ले आएगा। आप इसके ऊपर जरा गौर करें तो आप ये देखें क्या फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, अगर कोई अमल इतना छोटा हो, पहले तो देख लें कि छोटा कितना, फिर उसके बाद फतकुन फी सखरतिन औ फी समावती औ फिल अर्ध, फिर उसके बाद आप ये देखें कि छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है कहाँ, आसमान की वसतों के अंदर, किधर ढूंढ के लाएंगे इतने से पार्टिकल को, या जमीन के अंदर है या किसी चट्टान के अंदर छुपा हुआ है। चट्टान में आप सोचें, अब एक पहाड़ है उसके अंदर एक अगर जर्रा है, पहले तो इतने पहाड़ है उनमें से किसमें हैं यही नहीं पता चलेगा, अब अगर ये पता चल भी जाता है कि किस पहाड़ के अंदर वो इतना सा जरा छुपा हुआ है, तो अब उस पहाड़ को तोड़ें, तोड़ के दो टुकड़े कर लिए, आप ये भी नहीं पता इस टुकड़े में है कि इसमें, तो आप कैसे पता चलेगा, रेजा रेजा उसको करें, इतना इतना छोटा छोटा जर्रा कर देंगे तो तब कहीं नजर आएगा वो कि कहाँ है, जो कि इम्पॉसिबल है इंसान के, आसमानों में किधर ढूंढने जाएगा, जमीन में वो जर्रा पड़ा हो किधर जाए, हम तो अपनी ग्लासेस घर में गुम हो जाता है वो नहीं मिलती हमें, चाबी गुम हो जाए वो नहीं मिलती हमें, इतने से घर में इतनी बड़ी चाबी, तो जर्रा एक आसमानों जमीन में चट्टानों के अंदर कहाँ पे है, अल्लाह ताला उसको ले आएगा। उस जर्रे से तशबीह दी गई इंसान के अमल को, कि अमल इतना माइन्यूट हो, इतना माइन्यूट हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू हमें माफ कर दे, गुनाह इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जर्रे के बराबर है, एक राई के दाने के बराबर है, एक पार्टिकल के बराबर है, और वो कहीं ऐसे छुप के किया हुआ है, कहीं इतनी दूर जगह पे किया हुआ है, फिर भी अल्लाह उसको ले आएगा। कमरों के दरवाजे बंद करके, पर्दे डाल के, फोन बंद करके, कोई घर में नहीं है जिसको पता हो, फिर इंसान को बैठ के बात कोई कर रहा है। एक दिन मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, तो मैं बैठी हुई थी और मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह जो इस वक्त मैं बोल रही हूँ, घर में कोई भी नहीं है, मेरे दिल में जो बात हो रही है वो एक तो घर में कोई नहीं, मेरे करीब यहाँ पे कोई नहीं, ऊपर से मैं आवाज़ से भी नहीं बोल रही, ये अल्लाह दिल की आवाज़ सिर्फ तू सुन सकता, ऊंची भी बोलती तो कोई ना सुनता, तो दिल के अंदर वाली को किसने सुननी थी, अल्लाह तू इस वक्त सुन रहा है सिर्फ, तो वो जो जर्रा है वो किधर इतनी वास्ट यूनिवर्स में किधर है, या इतनी बड़ी जमीन पे किधर है, कहाँ है, उसका लाना, उसको उसको पहले तो ढूंढना। देखें तीन चीजें हैं इसमें, तीन, नंबर वन छोटी है चीज, देखिए जितनी छोटी चीज होगी उतना ही ढूंढना मुश्किल होता है ना, बड़ी चीज फिर भी अगर कोई कहे कि हाँ भाई कोई पहाड़ है तो फिर उसको ढूंढना आसान होगा, जर्रे को ढूंढना कितना मुश्किल। नंबर टू छुपा हुआ है, ऐसे सामने नहीं पड़ा हुआ। नंबर थ्री दूर है, कहीं किसी पहाड़ के अंदर कहीं है, या आसमानों की वसतों में है, या जमीन में पता नहीं कहाँ है, उसको कौन ला सकता है। इंसान सोचता है मेरा ये अमल कहाँ किसी को पता चलेगा, ये मेरी बात कहाँ किसी को खबर होगी, किसी ने भी नहीं देखा, मगर याती भी अल्लाह, अल्लाह ले आएगा उसको। अल्लाह अकबर, इससे अल्लाह ताला की कुदरत उन्होंने सिखा दी बच्चे को, اللہ کی عظمت سکھا دی انہوں نے بچے کو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی قدرت کتنی ہے میرے بیٹے، اللہ کتنا عظیم ہے. دیکھیں کتنی بڑی عظمت دل میں آ جائے گی، کیسی فیلنگ ہوگی، اللہ لا سکتا ہے وہ بھی. یہ مشرق لڑکا ہے تب بھی لقمان علیہ السلام اللہ کی عظمت اور قدرت بتا رہے ہیں. اسے پتا چلتا ہے جب کسی کو ایسے بتانا توحید کے سبق کے بعد، یعنی شرک کی نفی کر کے اس کے بعد اللہ کی عظمت ڈالو لوگوں کے دلوں میں. اپنے بچوں کو اسماء حسنہ سکھائیں، ان کے لیول پہ جا کے اللہ کے بارے میں بتائیں ان کو، ان کو پتا چلے اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے. اور دوسرا کیا سبق سکھا دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ بچ کہیں نہیں سکتے، کہیں بچ نہیں سکتے. کوئی جانتا ہو یا نہیں جانتا، تمہاری مائنیوٹ سیکرٹس بھی جو تم سوچتے ہو کہ بھی اتنی سیکرٹ بات ہے اور یہ اتنی چھپی بھی ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا، اور چھوٹی بھی بہت ہے، اللہ ضرور جانتا ہے. نیکی ہے تب بھی، میں نے بتایا نا اس کے دونوں معنی ہیں، نیکی اور برائی، یہ بھی معنی ہے، دونوں طرح کے عمل، کوئی طرح کا بھی عمل ہو. اور دوسری ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ گناہ، انسان کا گناہ اتنا چھوٹا اور چھپا ہوا تب بھی وہ اس کو لے آئے گا، نیکی کو بھی لے آئے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. نیکی بھی اگر اتنی بھی چھپ کے کی ہوئی ہے تو اب اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم بتاؤ گے ہی تو کسی کو پتا چلے. اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اتنی سی نیکی کو بھی نکال کے لے آئے، تو ہر چیز سے واقف ہے. اللہ لطیف خبیر، باریک بین ہے، باخبر ہے. اس زمین پر ریت کے کتنے ذرے ہیں وہ جانتا ہے، بارش کے کتنے قطرے برستے ہیں وہ جانتا ہے، درختوں کے پتے کہاں کہاں ہیں، کدھر گر رہا ہے، کون سا رستے میں، کون سا زمین پہ آ گیا اور کون سا بھی لٹکا ہوا ہے اس شاخ کے ساتھ گرنے والا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن ظالموں کے بارے میں آتا ہے نا، جنہوں نے گناہ کیا. سورہ کہف میں نہیں ہم پڑھتے کہ وہ اس دن کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ، اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات رہ ہی نہیں گئی، کوئی چیز اس میں چھوڑی ہی نہیں، سب اس کے اندر موجود ہے. تو بچے کو اپنے سے نہیں ڈرانا کہ میں دیکھ لوں گی، میں تمہاری نگرانی کروں گی، میں تمہاری، سب سے پہلے اللہ کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نکال کے لے آئے گا، پتھر کے اندر چھپا ہوگا تب بھی وہ لے آئے گا. کتنا پاورفل ہے تمہارا رب، اس کی پاور بتائیں. تم نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی نہیں اور پہنچ سکتا، اور اللہ تو پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ دیکھیں آپ، لقمان علیہ السلام صرف بچے کو یہ بھی بتا سکتے تھے اللہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، یہی بات جو اینڈ میں بتائی ہے. لیکن اب ریزننگ، میں نے آپ کو ایک اور بات ریزننگ آپ کو بتایا تھا نا، ریزننگ ہر ایک چیز میں بتا رہے ہیں ریزن، کہ وہ کیسے نہ جانے، وہ کیسے نہ نکال کے لائے، وہ لطیف بھی اور خبیر بھی ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو صرف وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو بڑا یہ ہے، اللہ ایسے. انہوں نے دیکھے سبحان اللہ کیسے ایک سوچی، ایک تمثیل بنائی. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان کسی بات کو بڑی افیکٹو بنانے کے لیے کس طرح اس کو پیش کرتا ہے. اب ایک ہی بات ایک طرح سے کہی جائے کسی کو بھی نہیں اثر ہوگا، دوسری طرح سے ایک طریقے کے ساتھ ان کو کسی مثال کے ساتھ بیان کی جائے تو پھر وہ ساروں کے دل کو اثر ہو جاتا ہے. اتنی پاورفل مثال دی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے اتنی چھوٹے چھوٹے عمل بھی آ جائیں گے، کیا ہوگا پھر میرا، پھر ایسا انسان کہیں چھپ کے گناہ کرنے کا سوچ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ یہی چیز ہوتی ہے نا بچوں کے اندر بھی، وہ ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں پھر بھی چھپ کے کر لوں گا. اللہ کا ڈر ان کے اندر ڈالنا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ چھپاتے ہیں چیزوں اور سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا چلے گا تو پھر ہم کرتے رہیں. سیکرٹس کا جاننے والا اللہ ہے، وہ کیسے اس کو ایک خوبصورت طریقے سے لے کر آئے. دیکھیں اتنا پیارا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی عمل کرے بغیر سوراخ والے پتھر میں جا کے، اس کے اندر گھس کے، کیسا پتھر ہے؟ بغیر سوراخ والا، اور پتھر ہے، کوئی گتے کی دیواریں نہیں ہیں جس کو کوئی توڑ کے دیکھ سکتا ہے، پتھر ہے، پتھر میں تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا، اس کے اندر، اور وہ بھی بغیر سوراخ والا ہے، اس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو, تو پھر کوئی کوئی جھانک کے بھی نہیں اس کا مطلب دیکھ سکتا, کوئی آ بھی نہیں سکتا. اس کا عمل بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن اس کا بھی وہ عمل لا کے ساری مخلوق کے سامنے کھول دیا جائے گا. اس نے کتنا چھپ کے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایکسپوز کر دیا. جب یہ اگر ایکسپوز ہو سکتے ہیں حبت من خردلن, اور اس پتھر کے اندر کا عمل ایکسپوز ہو سکتا, تو بتائیں ہماری نیتیں ایکسپوز نہیں ہو سکتی. ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میری نیت میں کیا ہے, میں کیوں کر رہی ہوں یہ, جو شہرت کی چاہ ہے یا جو بھی نام اپنا یا مجھے نیک سمجھیں لوگ یا یہ, کیا وہ نہیں ایکسپوز ہو سکتا. اللہ اکبر. تو اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی ہی سے چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ سکتا, وہ چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو بھی معاف کر دے, لیکن چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی پکڑ سکتا ہے. تو یہ کہہ کر بے پرواہ نہ ہو جاؤ کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے لہٰذا میری تو معافی ہی معافی ہے, نہیں, بلکہ یہ سوچیں شیطان نے ایک ہی غلطی کی تھی تو لعنت زدہ ہو گیا, اور آدم علیہ السلام نے بھی ایک ہی غلطی کی تھی, وہ جنت سے نکلوا دیے گئے. یہ معمولی نہ سمجھیں اس بات کو, کوئی بات نہیں ہم تو کچھ بنے, یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں, یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے وہ تو خود ہی معاف کر دے گا. تو پھر آدم علیہ السلام بھی کھا کے کہہ دیتے اللہ غفور الرحیم ہے, خود ہی معاف کر دے گا. تو وہ خبیر ہے, وہ پاسٹ کو بھی جانتا ہے, فیوچر کو بھی جانتا ہے, اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہوا ہی نہیں, کہ اگر یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, وہ یہ بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, دیکھیں ہر دفعہ, ایک دفعہ نہیں ہے, ہر دفعہ, یا بنیا اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز کی تلقین, نماز کا پہلا حساب, نماز کا پہلا سوال ہے, ٹھیک ہے. نماز صحیح ہوئی تو باقی چیزیں بھی صحیح ہوں گی, نماز ہی خراب ہو گئی تو پھر باقی چیزوں کا تو کیا حساب کتاب ہونا. تو اب نصیحت کر رہے ہیں نماز کی قائم کرنے کی, یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے نماز پڑھ لیا کرنا, نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا اور پڑھنے میں کیا فرق ہے, میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ شرائط کے ساتھ, ظاہری باطنی شرائط کے ساتھ پڑھنا, لیکن ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ نماز کا ایک نظام, ایک سسٹم قائم کرنا, مسجدیں بنانا, امام وہاں پہ اپوائنٹ کرنا, دوسروں کی نماز کی تلقین کرنا, نماز کی طرف توجہ دلانا لوگوں کو, نماز کا ایک یعنی پورا ایک سسٹم ہو, وہ اقامت صلاۃ ہے. اکیلے پڑھنے سے نہیں ہوتی مردوں کے لیے. تو دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ قائم جو چیز ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں یہ چیز قائم ہو گئی ہے, اس کا مطلب مضبوط ہو گئی نا, جم گئی ہے, یعنی یہ تمہاری نمازیں جمی ہوئی ہوں کہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں. باقی چیزیں ہل سکتی ہیں اپنی جگہ سے, آپ نے اپنا کوئی دعوت رکھی ہوئی ہے, اس کا کوئی کام کرنا ہے, آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے, آپ نے سونا ہے, یا آپ نے کوئی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, یا کچھ بھی, یہ ساری چیزیں بڑے امپورٹنٹ کام ہیں, لیکن یہ سب ادھر ادھر موو ہو سکتے ہیں, مگر صلاح وہ نہیں موو ہو سکتی, وہ قائم رہی, جمی رہے اپنی جگہ پہ. اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے, چاہے کتنے ہی کام ہو. سمجھ آئی؟ پھر یہ نماز کیا کرتی ہے, انسان کو امر بالمعروف نہیں عن منکر کراتی ہے. نماز ایسی چیز ہے جب انسان صحیح سے پڑھنے لگتا ہے نا, تو واقعی وہ پھر اس کو چین نہیں آتا برائی کو دیکھ کے, وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنے لگتا ہے. امر کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے ہو جائے, بازاروں میں نکل جائے, ویڈیو کی دکانیں جلا دے, لوگوں کے ڈنڈے لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ نہیں امر بالمعروف نہیں عن منکر. امر کا مطلب مشورہ دینا, نصیحت کرنا, خیر خواہی کے ساتھ ان کو بات بتانا, ان کو سمجھانا, ان کو جہاں جہاں جس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق دوسرے کو اس طرف کو لے کر آنا نیکی کی طرف کو, کہ جدھر جاؤ نیکی کی حکم دو لوگوں کو, نیکی کی بات کرو, دیکھو تم نماز پڑھو, نماز پڑھا کرو, کوئی یہ چیز ہے, یہ کلاس ہے, یا تم اس کلاس میں جوائن کرو, یہ بھی نیکی کی بات کسی کو کہنا ہے. کسی کو آپ نے بتا دیا نا, یہ آپ نے کوئی فورسفلی تو کوئی بھی نہیں کسی کو کرا سکتا, اور نہ ہی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم فورس سے لوگوں کو بس سیدھا کر کے کھڑا کر دیں. اگر فورس سے کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر سکتے ہیں, ہماری فورس کی ضرورت نہیں ہے اس کو. لیکن کسی کو آپ بتا دیتے ہیں نا, جس کو ہم بتانا کہتے ہیں, حکم میں ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں حکم دینا میں نے کھڑے ہو کے ڈنڈا پکڑ لینا اور پھر ساروں کو ایک لائن میں لگا دینا تو یہ ہے حکم دینا, ایسے نہیں. اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو بھلائی کی طرف بلائیں, برائی سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں, خیر خواہی کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں. دیکھو یہ اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارا تمہارا دین ہے, دیکھو جو کرتا ہے کرنے دو, ہمیں کیا. نہیں, آپ کہیں ضرور, مگر اس کے لیے پہلے علم تو ہو نا, پھر ہی اچھی طرح کہنا بھی آئے گا اور پھر ہی پتا چلے گا کہ کیسے ہم اس کو ڈیل کریں, کیسے ہم معروف سے کی طرف لوگوں کو منائیں. منکر ہے کیا, اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو تو پھر کیا بتائیں گے کسی کو. اور یہ بھی ایک عبادت ہے, امر بن معروف نہی عن المنکر, یہ تمام نبیوں نے یہ کیا ہے. یہ ایسے نہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ تو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو چلو بس ایسے ہی حکم ہے, عبادت ہے ایک. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے نا, نیکی کا حکم دیں تو دوسرا غصے میں آ جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی سمجھ رہی ہو نیک, تم کیا چیز ہو جو تو ہمیں نیکی کا بتا رہی ہوئی, اور برائی سے روکنے لگے تو دوسرا لڑنے کو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جی کہنے والے. تب انسان کیا کرے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کام کو چھوڑ دے, دوسرا راستہ یہ ہے, دیکھیں دوسرا راستہ مشکل راستہ ہے, پہلا آسان ہے کام کو چھوڑ دینا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک, صبر کرو اس پہ جو پہنچے تجھ کو, صبر کا راستہ پہ برداشت کر لو. پھر اگر اس نے کیا ہی دیا اور تمہیں تو, کیونکہ لوگ اس چیز کو پسند کبھی نہیں کرتے, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس بندے کے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا برا بھلا کہتے ہیں, اس کو جہاں پہنچتا ہے اس کو تانے دینے لگتے ہیں, اس کے ساتھ ایک دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں, تعلقات پہلے جیسے کبھی رہتے ہی نہیں. تو یہ ہے صبر, کہ انسان برداشت کر جائے, انسان اس کو پی جائے, پھر بھی وہ وہی کام کرتا رہے اور اس چیز کے اوپر اتنا وہ نہ ہو جائے ناراض کہ اب اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایسا کر دیا, میں تو کوئی نیکی کا کام ہی کرنے جاتی تھی, کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں نے کون سا کوئی اپنا کام کرنا تھا. نہیں, مصیبت جو بھی آئے, جو بھی ایسی کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں سے, ان کے رویوں سے, اس کے اوپر صبر کر لیں. اب اجر کی امید میں برداشت کریں کہ اللہ اجر دے گا نا مجھے, کیونکہ آپ کہیں پہ بھی نصیحت کریں گے, چاہے اپنے بچوں کو کرنے ہو, دوستوں کو کریں, گھر میں کریں, اسکول کالج کلاس میں کہیں پہ بھی کریں, یہ تو بھگتنا ہی پڑے گا, صبر چاہیے ہوگا تب. تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو امر بل ماروا نہیں منکر کا کہا نا, تو ساتھ یہ فرما دیا کہ صبر, صبر کرنا جو بھی پہنچے تم کو, صبر کی پونجی چاہیے ہوگی, اور کچھ دیر میں وہ صبر جو ہوگا وہ فیڈ اوے ہونے لگے گا, پھر صلات کی طرف آ جانا, صلات کا ٹائم ہو جائے گا, نماز پڑھو گے اس میں اسٹرینتھ ملے گی تمہیں, پھر نکل کے امر بل معروف کرو گے پھر صبر چاہیے ہوگا, پھر وہ صبر مٹنے لگے گا پھر نماز کی طرف. تو یہ ایک سائیکل ہے, صبر کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نیگیٹو نہ ریئیکٹ کریں, ان کو یہ نہیں کہ اب ان کو بھی آپ سنانی شروع کر دیں کھڑے ہو کے کہ اچھا اس نے اگر مجھے یہ کہہ دیا تو اب میں بھی جواب میں جو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے اور اس کے اوپر اتر جائیں, برے الفاظ یوز کریں, یہاں اب آپ کینے رکھ کے بیٹھ جائیں. صبر تین طرح کا ہوتا ہے, صبر کا چونکہ یہاں پہ آیا نا, انا ذالک من عزم الامور, بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے, صبر کے بارے میں بھی آیا اور جتنے بھی یہ کام ہیں یہ سارے بڑی ہمت کے ہیں, دونوں ہی مطلب ہیں اس کے, نماز بھی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی, صبر بھی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. لیکن اگر صرف صبر کا لیا جائے اس کے اندر, تو صبر کے بھی تین لیولز ہوتے ہیں, مشکل ہی ہیں ساری ہمت والے کام ہیں یہ, صبر کے جتنے لیولز ہیں ہمت والے چیزوں میں سے. ایک صبر ہے, صبر علی المصیبہ, مصیبت پہ صبر. انسان کے اوپر دنیا میں کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں ہیں, کوئی فوت ہو گیا ہے, کوئی نقصان ہو گیا ہے, کوئی اور پریشانی غم ایسا آ گیا ہے, اس وقت اپنا ایمان نہیں کھو دینا, اس وقت گلے شکوے نہیں شروع کر دینا, اس وقت دل میں اللہ سے ناخوش نہیں ہونا کہ اوپر اوپر سے تو کہتے ہیں نہیں بڑی صبر کریں, دل میں ناخوش ہوتے رہ جا رہے ہیں, اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, اللہ کی قدر کوئی کوسچن کرنا شروع کر دیں. تو یہ نہیں صبر, اس وقت کہنا اللہ نے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا, میرا تقدیر پہ ایمان ہے, اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا, یہ ہے صبر. پھر دوسرا صبر کیا, صبر علی المعصیہ, معصیت پہ صبر, یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام ہے, حرام کام ہے, جن سے اپنے آپ کو بچانا, یہ بھی صبر کی ضرورت ہے. اس میں صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ ایک دن صبر کرتے ہیں, دوسرے دن, تیسرے دن آپ کہتے ہیں میں کر ہی لیتی ہوں, سارے تو کر رہے ہیں, یہ بے صبری کر لی. صبر چاہیے اس میں کہ خود کو روک کے رکھیں آپ کے, نہیں میں نے نہیں کرنا, یہ اللہ کی نافرمانی, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے. پھر تیسرا صبر, صبر علی الطاعہ, اطاعت پہ صبر, یعنی اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر سے جمے رہنا. آپ مثلاً اللہ کی اطاعت کا کوئی کام کر رہے ہیں تو بہت سارے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو نہیں کرتے, آپ بھی تھوڑے دن بعد تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو اب میرے سے نہیں ہوتا, یہ بے صبری ہے. صبر ہے جمے رہنا. آپ مثلاً نے اپنی کلاس شروع کی, اب اس میں جم جاؤ, نیکی کے کام میں اللہ کی اطاعت میں جم جانا, یہ صبر ہے. چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا ہو, اسی لیے اللہ کو محبوب ہے وہ کام, تو چاہے چھوٹا ہو لیکن مسلسل ہو. یہیں پہ آ کے ہم بے صبری کرتے ہیں, ہم شروع تو کام بڑی جوش میں کرتے ہیں, بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں, وہ فارم بھی بھر دیے, ادھر بھی کر دیا, چیزیں بھی خرید لیں, سب تیاری کر کے بیٹھ گئے, دو چار دنوں کے بعد پھر صبر ختم ہو گیا, اور پھر اس کے بعد پھر وہی ٹریک, پھر واپس وہیں, پھر ایک دن بھولے بھٹکے کہیں یاد آ گیا تو پھر مہینوں کے بعد پھر آ گئے. یہ نہیں, اللہ کو صبر اس کو پسند ہے اس چیز میں کہ میری اطاعت میں بھی صبر کرو. نمازیں ہیں تو صبر کے ساتھ چلتے رہو, چاہے مشکل لگ رہا لیکن صبر چاہیے, یعنی آپ مسلسل جمے رہیں. تو ان ذالک من عزم الامور, صبر ساری بڑی ہمت کے کاموں میں سے. مگر حرام کے اوپر صبر کرنا نا وہ سب سے زیادہ مشکل ہے, کہ انسان گناہ ہونے کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے کہ میں نے نہیں اس کے اندر شامل ہونا, میں نے نہیں یہ کرنا, کو لوگ کرتے رہیں چاہے سارے کر رہے ہیں, میں نے نہیں کرنا. کیا کیونکہ یہ اس لیے اتنا مشکل ہے کہ جو پہلا والا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ پھر بھی انسان سوچ لیتا ہے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, مگر یہاں پہ اپنے آپ کو خود باندھنا پڑتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا یہ. اور ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا کہ یہ کام کرو اور اس کے لیے صبر کا تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے, صبر کا ٹول دے دیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے. یہ ٹول ہوگا صبر کا تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے, ادروائز انسان کبھی نہیں یہ کام کر سکتا, یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا, کیونکہ وہ تھک جائے گا تھوڑے دن میں, وہ فیڈ اپ ہو جائے گا, لوگوں کی باتوں سے بددل ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا. تو اب اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا, جو صبر سے یہ اس طرح سے کرتا رہے گا, تو پھر تو وہ یہ ہمت کے کاموں میں سے, اور ہمت کے کام کون کرتا ہے, ہمت کے کام کون کرتا ہے, جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, وہ ہمت کے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب انسان کا مقام جو ہے نا پھر بلند ہو جاتا ہے جب وہ ہمت کے کام کرتا ہے. یہاں پہ یہ پتا چلا کہ خود ہی نمازیں پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے, جتنی تمہاری طاقت ہے, غلط سے منع کرو لوگوں کو, اور جو اچھی باتیں ان کی حوصلہ افزائی کرو, ان کو انکریج کرو, ان کو اس کے اوپر مطلب چلنے کے لیے ان کے لیے ایک ہیلپ ہو جاتی ہے جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کے بعد اب کچھ مینرز کی باتیں ان کو بتائیں, ٹھیک ہے, اپنے بیٹے کو. ولا تصعر خدك للناس, اور نہ تم پھیرو, یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی گردن ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے, تو یعنی تم ایسا نہ کرنا کہ جیسے تمہاری اپنی گردن ہی پھیر لو, اپنا گال لوگوں کے لیے, یعنی ایسے نہ ہو جانا کہ اپنا گال لوگوں سے پھیر لو، اپنی گردن گما دو لوگوں سے، منہ موڑ لو لوگوں سے، رخ پھیر لو لوگوں سے، یعنی کوئی تمہارے سے بات کرنے کے لیے آئے تو تم اپنے آپ کو جی اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، اور لوگ تو بڑے حقیر سے ہیں، میرے پاس تو نالج ہی بہت ہے، یا میرے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے، یا میں تو چیز ہی بہت بڑی ہوں، یا میرا عہدہ ہی بہت بڑا، تو اب تم اس کو کوئی، یعنی اب تمہاری نظر میں وہ بالکل چھوٹا سا رہ گیا، اب تم اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے، اب تم اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کی طرف منہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ ہے مطلب۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ہر وہ شخص جو تکبر کے ساتھ لوگوں سے رخ پھیرتا ہے وہ ملعون ہے، اور یقین کریں ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، جن کے پاس کوئی بڑا زیادہ مال آ جاتا ہے، یا عہدے آ جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کوئی ڈگریاں وگریاں آ جاتی ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسے پروفیشنز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتنی پھر بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا، یہ لوگ ہم سے میرے سے بات کرنے آ گیا، میں اس کی طرف دیکھوں، یعنی وہ جا بھی رہے تھے تو ان کا سر تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور گردن تھوڑی اکڑی ہوتی ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو اس سے بات بھی نہیں کرنی، بات کریں گے تو ہماری جیسے ہم نے چھوٹے ہو جانا ہے اگر ہم ان سے بات کر لیں گے تو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی ایک نے ادھر منہ کر لیا دوسرے نے ادھر، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو پیٹھ پھیرنے سے مراد کیا؟ دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جانا، یا حسد کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے چھین جائے، بس یہ اس کو کیوں مل گئی ہے، ایک دم دل میں جلن ہونے لگنا، اللہ اکبر۔ تو بھائیوں کی طرح رہو، نرمی دوستی کے ساتھ اور خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور جو بھی تکبر کی وجہ سے کسی سے چہرہ پھیرے تو اس میں بھی تکبر کے ساتھ پیٹھ پھیرنے کا جو معنی ہے نا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، تو یہ بھی وہ تکبر میں چہرہ پھیرنے کی طرح ہی، مطلب یہ سمجھ لیں، پیٹھ پھیرنا چہرہ پھیرنا ایک ہی بات ہے نا، چہرہ پھیر لیا تو پیٹھ خود بخود پھیر گئے، تو یعنی ایسے نہ بن کے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ اور آج کے وقت میں لوگ اپنے آپ کو اسی میں بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانٹیکٹس جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے، وہ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ، ارے بھائی کسی کا قد بڑا ہو جائے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی تھوڑی بڑے ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے سے کیا فرق پڑے گا، وہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ کون ہے میری نظر میں معزز، جو سب سے زیادہ متقی ہے، نہ کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں رسپیکٹ فل وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور تم یہی سمجھ لیتے ہو جو 4 ٹھیکریاں لے کے جمع کر کے بیٹھ گیا، یا جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا، یا جس کے نام کے ساتھ کوئی بڑا پروفیسر لگ گیا، یا کوئی وزیر، یا کوئی کیا عہدہ لگ گیا، تو وہ اتنی بڑی چیزیں کہ وہ کسی سے نہ بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی ان کو فون کرے فون نہیں دیکھتے اس کا، کوئی ان سے ملنا چاہے مل نہیں سکتا، اور تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے اندر اپنی پرائیڈ، اپنی بڑائی کہ میں بڑی چیز ہوں، ہاں پتہ ہے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر بھی، اتنا مائنیوٹ سا بھی۔ آپ نے کسی کو دعویٰ بھی کرنا ہے نا، کوئی کافر ہے کوئی وہ ہے، کسی کو دعویٰ کرنا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، تب تک نہیں، علماء کہتے ہیں تب تک نہیں آپ کا دعویٰ بھی افیکٹو ہوگا جب تک کہ آپ اس کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو کہ یہ بھی میرے سے بہتر، اس میں پتہ نہیں کیا اللہ کی نظر میں یہ کیسا ہو، یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کل کو میرا کیا انجام ہو، میں تو پتہ نہیں جو دعویٰ کرنے آئی ہوئی ہوں، میں تو پتہ نہیں اس کے اوپر مرتے وقت اس پہ ہوں گی بھی یا نہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہمیں کیا معلوم ہے، تو اس وقت بھی اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہے، اور جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں پھر تو پتہ نہیں آسمان پہ ہی ہمارے دماغ پہنچ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، کسی کو زیادہ گھاس نہیں ڈالنی، جس کو ہمارے میں محاورہ بولتے ہیں، گھاس نہیں ڈالنی، یعنی اس کے ساتھ بالکل بھی اپنے آپ کو تھوڑا نا ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، ڈسٹینس کیوں؟ کیونکہ میں بڑی چیز ہوں نا، یہ میرے قریب آ گئے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا، اللہ اکبر. انسان تو اپنے اگر انجام کو دیکھ لینا کہ تو اندھیرے کے گھر میں جانے والا ہے, تنہائی کے گھر میں, اس قبر کے گڑے میں جانے والا ہے, تکبر کیسے آئے گا انسان میں؟ آ ہی نہیں سکتا. کیسے وہ تکبر کے ساتھ چل سکتا ہے یا بول سکتا ہے یا اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز بن گیا ہوں؟ کیا چیز ہے انسان؟ بہت ہی بے وقوف ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا. اللہ اکبر. آپ کے پاس جتنا بھی علم آ جائے یا جتنی بھی آپ کو کوئی طاقت پاور مل جائے, عہدے مل جائے, کبھی نہ یہ بھولیں کہ میں انسان ہی ہوں اور میری ڈور میرے اللہ کے ہاتھ میں, جب چاہے گا کھینچ لے گا. لوگوں کے کو پاگل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, لوگوں کے مال لٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے, لوگوں کی پوزیشنز ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ایک دن آسمان پہ ہوتے ہیں, دوسرے دن زمین پہ بھی نہیں نظر آتے, گرے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کسی گڑے میں. وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور جس کو چاہے فقیر کر دے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے, وہ اس سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں پہ صبر کرتا ہے. کہ میں تو بڑی چیزوں میں ہے, کیا کسی سے ملوں کیوں؟ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ہاں لوگ مجھے بڑی باتیں سناتے ہیں, لوگ مجھے یہ کہہ دیں گے, وہ کہہ دیں گے, میں ہرٹ ہوتی ہوں ان کی باتوں سے تو میں اب ملوں گی نہیں. یہ نہیں جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے جو صبر کرتا ہے ان کی باتوں کے اوپر. صبر کی بھی بات ابھی آئی تھی. تو کبھی یہ سوچ کے نا منہ موڑ لیں لوگوں سے, رخ پھیر لیں لوگوں سے, جی مجھے ان سے ہرٹ ہوتی. یہاں پہ تو خاص طور پہ تکبر کی وجہ سے ویسے بھی نہیں منہ موڑے, کسی ریزن پہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو ایروگینس سے کرتا ہے نا, کہ اس کے اندر اتنی پرائیڈ ہے. کسی نے کہا کہ میں نے تو جب سے یہ میں نے ڈگری وغیرہ لی ہے, میں نے تو اس کمیونٹی میں ملنا جلنا چھوڑ دیا. یعنی آپ ہم نا شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ گورے لوگ زیادہ یعنی وہ معزز ہیں, ان کے ساتھ ملنے میں زیادہ وہ ہے, تو یہ جو اپنے دیسی لوگ ہیں یہ کیا ایسے ہی کچرا لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا ملنا ہے ہم نے؟ اتنی زیادہ تکبر, استغفر اللہ. انسان پھر اس کے بعد پھر تکبر یہیں تک نہیں نہ رہتا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ تم زمین پر چڑھو ایک اکڑ اکڑ کے. سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا تھا نا, یہ زمین پہ اس طرح اکڑ کے نہ چلو. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے کہ تم کیا چل کے ایسے دکھاتے ہو کہ تم جیسے کوئی زمین کو پھاڑ دو گے. یعنی پھر انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کی چال میں بھی نظر آنے لگتی ہے وہ چیز کے تکبر ہے. تو ایسے نہ زمین پہ اترا اترا کے اکڑ اکڑ کے ایسے چلنا کہ بس میں بہت بڑی چیز بن گئی. یہ صرف چال میں نہیں ہے, بعض لوگ گاڑی بھی ایسے چلاتے ہیں, بعض لوگ اس طرح کے جیسچرز دیتے ہیں, بعض لوگ ایسی اپنی گردن ایسی رکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر ہے. کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کی چال تکبر والی ہے. تو اترا اترا کے مت چلو. اللہ اکبر. جو اپنی اوقات کو سمجھ جاتا ہے وہ نہیں پھر اس طرح چل سکتا. تو بعض لوگ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے چلتے ہیں. یہ جو آپ کیٹ واک وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک اتراہٹ کی چال ہے, ایک ناز و نخوت والی چال ہے, صحیح نہیں ہے یہ. تو کیا پتا چلا لوگوں سے بات ایسے نہ کرو منہ پھلا کے. یہ لوگوں سے منہ پھیر کے, وہی آپ کے سامنے آیا تو اس سے منہ پھیر لیا تاکہ اگر بات ہی نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب کینا بھی دل میں ہوتا ہے تب بھی انسان ایسے کرتا ہے. نہ ہی چہرے پہ ایسے غصہ اور ناراضگی رکھو کہ دوسرا بات کرے تو ایسے کر کے بات کرنا کہ دوسرا پریشانی ہو جائے, دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہ کرے. کشادہ چہرے سے بات کرو, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں. اب یہ دیکھیں مسقال حبت ان جو ہے نا, دانے کے برابر بھی عمل اگر آ جائے گا تو یہ کیا چھوٹی نیکی ہے؟ یہ چھوٹی نیکی نہیں. حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جانو, چاہے اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے, یہ بھی حقیر نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تم اچھے چہرے کے ساتھ ملو. ایسے اپنے جیسچرز وہ اپنے چہرے پہ رکھنا کہ دوسرے جو ہے نا پریشان سے رہیں کہ پتہ نہیں اس سے بات کریں کہ نہ کریں, ہائی اس کے آگے جائیں کہ نہ جائیں, یہ صحیح نہیں ہے. گردن اکڑا کے رکھنا, لوگوں کی طرف حقارت سے دیکھنا, اس لیے کہ وہ منصب میں کم ہے یا کسی میں بھی. اللہ اکبر. تو ایک تو چہرے کا پتہ چل گیا ہمیں کہ کیسے ہم نے ملنا ہے, پھیر کے نہیں ملنا, اور دوسرا ہم نے کشادگی سے ملنا ہے, مسکراتے ہوئے ملنا ہے, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے, اور زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا, تکبر کی چال نہیں چلنا, پیر مار مار کے نہیں چلنا. تکبر کی یاد رکھیں ہر صورت ہی اللہ کو ناپسند ہے, چاہے وہ چہرے کے جیسچرز ہیں, چاہے وہ چال ہے, چاہے وہ منہ پھلا کے دوسری طرف رکھنا اور اکڑے رہنا, یہ کہ کوئی بھی اللہ کو نہیں پسند. اتنا ہائے جو انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگے نا کہ دوسرے اس کو نیچے نظر آئیں, بس تکبر آ گیا کہ کون ہو سکتا ہے میرے برابر عزت میں مقام میں. یا ایون جو بدترین تکبر ہے نا, نیکی کا تکبر ہے, کہ انسان میں نیکی کا تکبر آ جائے, کیونکہ یہ شیطان میں تھا کہ میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں, کہ وہ عام لوگوں میں مکس اپ ہی نہ ہونا چاہے, لوگوں میں نہ اٹھے بیٹھے, کیونکہ یہ جاہل سے لوگ. استغفر اللہ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور جب انسان میں یہ تکبر آنے لگتا ہے نا, پھر وہ بس ڈسٹینس ہی رکھتا ہے, پھر وہ ظاہر ہے اس کے برابر کے لوگ ہوں گے تو ان سے ملے گا, پھر وہ ایلیٹس میں ہی ملتا ہے اپنی, یعنی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لیتے ہیں. چلیں اب ہمیں کوئی کہے نہیں نہیں جی ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہیے, ذرا پتہ چلے نا کہ بھائی آپ کو بڑی چیزیں, یہ کیا اس طرح ساروں کے ساتھ ہی ملنے سے انسان کی پھر ویلیو ختم ہو جاتی. اب ایسے بھی کوئی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے نا, اس وقت کس کو دیکھنا ہے, ہم نے لوگوں کے مشوروں کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اب ان سے زیادہ باعزت کون ہو سکتا ہے, ان سے زیادہ اونچے مقام کا کون ہو سکتا ہے, بتائیں میرے اور آپ کے کیا مقام ہے, اور کیا ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں, یہ کیا چیزیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی بھی راستے میں روک کے اپنے کسی کام کے لیے لے جانا چاہتی تھی نا تو لے جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے تھے اس کا کام کروانے کے لیے. نہ کبھی غلاموں میں بیٹھنے کو ناپسند کیا, بلکہ وہ سردار کہتے تھے آپ کیا, ہم نے نہیں آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھنا, غریب غریب سے لوگ, لونڈیاں غلام بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہمارے اسٹیٹس سے لو لوگ بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کوئی کم تھا, سب سے معزز قبیلے سے تھے, معزز گھرانے سے تھے, آپ کا مقام کتنا بلند ہے, اور پھر بھی آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ گئی کہ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے اوپر فرق کیا, نہ کبھی اونچے ہو کے بیٹھے کسی مجلس میں کہ سب سے میں اوپر بیٹھوں. ایون آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کون سے ہیں, ابوبکر صدیق ہیں یا یہ ہیں. اللہ اکبر, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھے, انہوں نے پھر آپ کے اوپر پنکھا جلنا شروع کر دیا, تو پھر تب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. اس سے کیا پتہ چلا آپ کو, کیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چال میں یا حال حلیے میں یا انداز میں یا کوئی طرح سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا, کوئی شو آف نہیں تھی کہ میں بڑی چیز ہوں, میں ہوں نبی, میں تم سب سے بہتر اور اعلیٰ ہوں. قربان جائیں ایسے نبی پہ, ان کی کتنی پیاری باتیں ہیں. ایک کالی لونڈی ہے, لونڈی ہے, حبشن ہے, ہم اپنے ہمارے تو نوکر آزاد لوگ ہیں نا, وہ لونڈی تھی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو کیا ہوا, فوت ہو گئی, صحابہ کرام نے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ کے دفنا دفن دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا ایک دن اس کے بارے میں کہ وہ نہیں نظر آ رہی, کو کہاں ہے. اتنی سبحان اللہ, اب یہ دیکھیں نا کہ وہ اتنے لوگ وہاں پہ کتنے ہوتے ہوں گے, ایک ایک بندے کا احساس رکھنا اور خیال رکھنا, یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر نہیں ہوتا کسی انسان میں, تب وہ کرتا ہے, ورنہ وہ کہتا ہے لو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا پوچھوں, بہت نوکر ہیں یہاں پہ, کون آئے کون جائے, میری بلا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ فوت ہو گئی, ہم نے اس کا جنازہ پڑھ, آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا. باقاعدہ گئے اس کا جنازہ پڑھا, دوبارہ پڑھا. یہ دیکھیں, یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. فالو کرنا ہے تو ان کو کریں, ہم یہ امیر لوگوں کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے کہ وہ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کیا کریں, وہ اس طرح ملنا نہیں پسند کرتے ہم بھی ایسے کریں, وہ ایسے چلتے ہیں ہم بھی ایسے کریں, وہ کن کن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور لو سٹیٹس لوگوں کے ساتھ جو دنیاوی طور پہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو لو سٹیٹس سمجھ کے ان کے ساتھ نہیں ملتے, ہمیں بھی نہیں ملنا چاہیے, ورنہ پتہ نہیں ہماری کہیں کوئی اچھوت کی بیماری ہے جو ہمیں بھی لگ جانا. ہم کتنی دفعہ اپنے کسی نوکر کے گھر جا کے بھی بیٹھے ہوں گے آج تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے، آپ کی مجلس میں حضرت خباب بھی بیٹھے ہوئے، کتنے غلام بیٹھے ہیں، کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ بلکہ حضرت بلال جو اسلام ہی لے کر آئے تو ان کی باتوں میں آتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جو مجھے اتنے پیار سے، بازار میں میں ہوتا تھا تو وہاں پہ میری طرف اتنی محبت سے دیکھتا تھا، وہ تو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، ایسے لوگوں کو تو اگر نہ بھی پوچھتے تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا، وہ معاشرہ ہی ایسا تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی بھی اپنی چال میں، اپنی بات میں، اپنی کوئی چیز کے اندر بھی، خاص طور پہ جب آپ کو مقام اور مرتبہ مل جائے تو تب آپ نے اسپیشلی اس وقت دھیان رکھنا ہے کہ ہماری کسی چیز میں، کسی جیسچر میں، کسی اس میں کہیں یہ چیز نہ آ جائے کہ لوگ کہیں پھر کہ اس کے اندر تو تکبر آ گیا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی خود پسند، مغرور، اترانے والے کو اور فخر جتانے والے کو۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی لقمان علیہ السلام نے ایک وجہ بیان فرمائی کہ کیوں میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کو نہیں یہ پسند ہے، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ پھر وقصد فی مشیکا، اپنی چال میں درمیانے رہو، اپنی چال کو درمیانہ رکھو، وغدد من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ساری آوازوں میں سب سے بری آواز، سب سے بلند آواز، سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی کیا فرمایا کہ سب سے پہلے تو چال میں اتنی بھی نہ تیزی ہو کہ دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں، دوڑے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ، کہ آپ کا وقار ہی نہ رہے، نہ ایسی چال ہو کہ بالکل ضعیفوں کی طرح، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں بہت نیک ہوں، تو اب میری کمر جھک گئی ہے اور میں بس ایسے چل رہی ہوں کہ میں بڑی نیک ہو گئی ہوں اور میرے اوپر اللہ کا خوف اتنا ہے کہ میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا، ایسے نہیں۔ حضرت عمر نے کسی کو دیکھا تھا تو ایسے ایک لگائی تھی کہ سیدھے ہو کے چلو۔ تو اپنی چال کو درمیانی رکھو، کہ چال بھی انسان کی نا ایک، جیسے انسان چلتا ہے دا وے آف واکنگ، وہ بھی انسان کی پرسنالٹی کا پتہ دیتی ہے کہ کیسی اس کی پرسنالٹی۔ اور اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی ایڈریس کیا لقمان علیہ السلام نے، اس لیے کہ چھوٹی سی چیز کی بھی اصلاح کر لو گے تو بڑی بڑی چیزیں بھی سالو ہو جائیں گی۔ چھوٹے ہیں مسئلے، اگر سالو ہوئے بڑے مسئلے، پھر آہستہ آہستہ بڑوں کی طرف بھی آپ جا کے ان کو بھی فکس کر سکتے ہو۔ جو چھوٹے کوئی فکس نہ کر سکے وہ بڑوں کو کیا فکس کرے گا؟ آپ نے عباد الرحمن کی خصوصیات کے اندر پڑھا تھا نا، یمشونا علی الارض ہونا، وہ زمین پہ وقار سے چلتے ہیں، سکینت سے چلتے ہیں، ان کی پہلی صفت ہی یہ بتائی گئی تھی۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ مشی کے بھی 10 طریقے ہیں، یعنی چلنے کے بھی 10 طریقے ہیں، اور بیسٹ ہے ہونا، وقار کے ساتھ، سکینت، ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر چلتے وقت۔ ایسے نہیں کہ ایک پیر کدھر پڑا ہے، ایک کدھر پڑا ہے، ایسے جیسے کئی لوگ ایسے ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے بالکل جیسے آوارہ سے پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی مقصد ہے چلنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی نا وہ درمیانی تھی لیکن تیزی کی طرف تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور اپنی آواز کو، خاص طور پہ آواز کی بات یہاں پہ آئی، یعنی آواز کی جو پچ ہے وہ، اس کا جو والیوم ہے وہ ذرا کم رکھو، اس کو ذرا نہ۔ ہم سوچتے ہیں بعض دفعہ کہ جب ہم نے کوئی اپنی بات میں زور دینا ہو یا اپنی بات منوانی ہو تو جتنی میں اونچی بولوں گی نا، میں دوسرے کے سر چڑھ کے بولوں گی اور اس سے پتہ نہیں وہ میری بات مان لے گا، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر بلند آواز ہی بہترین آواز ہوتی اور اچھی آواز ہوتی تو پھر تو گدھے کی آواز سب سے اونچی، آپ دیکھیں کہیں ہنہن آ رہا ہوتا ہے تو آواز کتنی دور تک جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آواز کی پچ ہائی کرنے سے نا کوئی آپ دوسرے پہ غالب نہیں آ جائیں گے، اسی لیے لوگ جب جھگڑنے لگتے ہیں تو اونچی اونچی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، والیوم بڑھا لیتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کی بات مان لی جائے گی؟ بات دلیل سے مانی جاتی ہے، بات اس چیز سے نہیں مانی جاتی کہ کسی کی آواز کتنی اونچی ہے۔ تو मगर लोग समझते हैं कि पता नहीं मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं छा जाऊंगा, मैं अपनी बात को, मेरी बात में ज़्यादा फोर्स हो जाएगा. फोर्स इन चीज़ों से नहीं होता. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब लोगों के साथ बैठते थे ना, तो कैसा उनका बिहेवियर होता था कि हमेशा खुशो खुर्रम मालूम होते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में नरमी थी, बर्ताव में सहूलत थी. लोगों को ईज़ दो, सहूलत दो लोगों को, उनके लिए मुश्किल ना खड़ी करके मुश्किलात कि मैं इनको इस तरह से बस मुश्किल करूँगी तो फिर ये तंग हों ये किसी तरह. ऐसे नहीं, सहूलत जहाँ तक आप सहूलत दे सकते हैं. अब ऐसे भी नहीं कि नाजायज़ ही सहूलतें देना शुरू कर देंगे, आपको कहें भी टेस्ट तो मैं हमारे ऊपर बड़ा मुश्किल गुजरता है इसलिए टेस्ट ही ना देंगे, हमें सहूलत दे दी. ये नहीं, मतलब है कि जहाँ तक आप दे सकते हैं लोगों को लिए आसानी पैदा करें. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत सख्त नहीं थी, बात भी तुरश नहीं करते थे, ना शोर मचाने वाले थे, ना फोहश गो थे, ना किसी को ऐब लगाते थे, ना बुखल करते थे. जो चीज़ दिल को नहीं भाती थी उसकी जानिब से गफलत बरतते थे, यानी उससे उसको इग्नोर कर देते थे जो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कंप्लीट कोई इंसान नहीं था. फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे तो लोगों के ऐब चुनते रहे. अब जाहिर है एक बंदा बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल कंप्लीट है, उसको तो ज़्यादा लोगों की, लोगों में तो सब में खामियाँ, उसको तो ज़्यादा लोगों की चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि उसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर ये खराबी. हम तो खुद खराबियों से भरे हुए हैं, तभी भी हमें लोगों की खराबियाँ हर वक्त नज़र आती रहती. तो एक बंदा खुद बिल्कुल क्लीन है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं करते थे कि लोगों के ऐब निकालते फिर. कितना बड़ा हमारे लिए लेसन है, हम ऐब ढूंढते हैं, नजर नहीं भी आ रहा तो मैं खोज लगाऊं कि कोई ऐब तो नजर आ जाए मुझे. नहीं कोई चीज पसंद है, गफलत बरतते उससे, जो इग्नोर कर देते थे उसको, ये नहीं कि अब उसकी बातें लेके बैठ जाए. दूसरों को उसकी तरफ से ना उम्मीद भी नहीं करते थे, और जो चीज अपनी मरगूब ना हो दूसरे के हक में इसको काट नहीं करते थे, बल्कि खामोशी इख्तियार फरमाते थे. तीन चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल छोड़ी हुई थी, झगड़ना, तकब्बुर करना, और जो चीज़ काम की ना हो उसमें मशगूल होना, यानी लगव में मशगूल नहीं होते थे. ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की थी. कि यानी हाँ, ये इतनी ऊंची बोलना कि अगर मसलन कोई ऐलान कर रहे हैं तो जाहिर ही बात है फिर तो ऊँची बोलना पड़ेगा कि भाई लोगों कोई कहीं पर आपने कहना है कि भाई अभी ये खाना ले लें, या अभी दर्स शुरू होने वाला है तो आपने ऐलान करना पड़े तो फिर ऊंची बोलना पड़ता है ना कुछ है. लेकिन उसके अलावा अपनी आवाज़ को नीचा रखें, श्रिल आवाज़ ना हो, चीखते फिर रहें घर के अंदर, ताकि हम सबको महफूज रखें. और जब ये बता दिया जाए, देखें यहाँ पे भी एक रीज़निंग बता दी गई कि सबसे जो नापसंदीदा आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है. गधा जो बोलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान को देखता है तो तब बोलता है. तो उस वक़्त क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला की पनाह लेनी चाहिए शैतान से, यानी फिर औज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए. तो नहीं हो, लेकिन गधे की आवाज़ नापसंदीदा आवाज़ों में से है. जब इंसान ये सुनेगा कि अच्छा अगर मैं ऊंची बोलूंगी तो मैं गधे की तरह लगूंगी, उसकी आवाज़ की तरह लगूंगी, तो खुद ब खुद इंसान का फिर जी चाहता है कि ऐसे तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं लगूं, ये तो अच्छी बात नहीं है, कितना बुरा लगता है जब गधा बोलता है, तो मैं भी अब चीख चीख के नहीं बोलूं क्योंकि इसमें कोई खूबी नहीं है, ये तो मैं डोंकी की तरह बन गई. तो ये देखिए आवाज़ों का भी इम्पैक्ट होता है ना. आवाज़ एक चीख के बाद बोली जाए उसका भी एक इम्पैक्ट है, एक धीमी बोली जाए वो भी एक इम्पैक्ट है, एक नरम बोली जाए वो भी एक इम्पैक्ट रखती है, एक बहुत चिल्ला चिल्ला के शोर शोर मचा मचा के भागते हुए बोली जाए उसका भी अलग इम्पैक्ट. तो सारी आवाज़ों के अपनी एक आवाज़ भी इफ़ेक्ट करती है लोगों को. इसीलिए जो पब्लिक स्पीकिंग है उसके अंदर भी सिखाया जाता है कि आपने किस वक्त, जब आप लोगों में खिताब कर रहे हो, बात कर रहे हो कोई, कब आपने अपनी आवाज़ का वॉल्यूम ऊपर करना है, किस बात पर आपने नीचे करना है, कैसे आपने करना है, इस आवाज़ का इम्पैक्ट होता है. अल्लाहु अकबर. अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अंदर जो इनमें अच्छी आदात हैं वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे, और अल्लाह ताला जो इनमें बुरी आदात हैं अल्लाह इनसे हमें महफूज रखना. अल्लाह ताला हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर से निकाल दे, और अल्लाह ताला हमें हमेशा आजिज़ रखना, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र नहीं फरमाएगा उस शख्स की तरफ जो तकब्बुर की वजह से अपना तहबंद लटकाता है, वो भी एक तकब्बुर की निशानी है. तकब्बुर سے انسان اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا جاتا ہے. تکبر اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے, اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھنا. حضرت حسن نے فرمایا تھا کہ جو انسان ہر دن میں دو مرتبہ اپنا پخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ کس بات کی انسان اگر اپنی اوقات دیکھ لے تو کس بات پہ اس کے اندر تکبر آئے؟ جس حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ جس دل میں جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے نا, عقل کی کمی ہی ہے نا, یہ بھی دھوکہ ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی گھٹیا ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے کسی بھی بات کی وجہ سے, اس کے کپڑے نہیں اچھے, اس کے برانڈ نیم نہیں ہے, اس کے فلاں ہیں, یہ تو چھوٹے لوگ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میلے کچیلے کپڑوں والے جو ذلیل گنے جاتے ہیں اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ پوری کر دے. گو انہیں اللہ نے دنیا نہیں دی لیکن اگر ان کی زبان سے پوری جنت کا سوال بھی نکل جائے نا تو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہیں, اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر آ جائیں نا تو وہ لوگ ایک دینار یا ایک درہم بلکہ ایک فلوس بھی مانگے تو تم نہ دو, لیکن اللہ کے وہ ایسے پیارے ہیں کہ اگر اللہ سے جنت بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری جنت دے دے گا. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو بکھرے ہوئے بالوں والے, غبار آلود ان کے غبار سے اٹے ہوئے کپڑے ہیں. وہ امیروں کے گھر جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں ملتی, اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہیں وہاں اسے بیٹی نہیں وہ دیتے, ان مسکینوں سے انصاف کے برتاؤ نہیں برتتے, ان کی حاجتیں اور ان کی مرادیں پوری ہونے سے پہلے ہی ان کے اندر ہی دفن ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, فوت ہو جاتی ہیں, آرزوئیں دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں. انہیں قیامت کے دن اس قدر نور ملے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کے لیے کافی ہو جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, کل قیامت کے دن وہ تخت و تاراج والے ہوں گے, عزتوں والے ہوں گے, باغات والے ہوں گے. تو اس لیے ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے لوگوں میں, کون اللہ کا ولی. وہ کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے, کیسے انسان کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير